اسلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے میڈیا میں خواتین کا کام اور پردہ. ناظرین، ایک دور تھا جب اگر مرد بھی بزرگوں کے سامنے ننگے سر آ جاتا تھا تو اسے بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے. اسی طرح آج خواتین، بہت سی خواتین بلکہ، میڈیا میں کام کر رہی ہیں جسے کبھی ہمارا سماجی اخلاق پسند نہیں کرتا تھا. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہمیشہ کی طرح جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ فرخ اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ شریک گفتگو ہوں گے. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب، بہت ساری فلمز میں اور تھیٹر میں، ڈراموں میں خواتین کافی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتی نظر آتی ہیں، ان کا لباس بھی کافی قابل اعتراض ہوتا ہے، لیکن کبھی لوگوں نے ان کے پروڈیوسرز کو فون کر کے یا ان کے آفیسز میں فون کر کے کمپلین نہیں کی کہ ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اس کے برعکس اگر کوئی خاتون کوئی عقل کا مظاہرہ کرے، کوئی عقل کی بات کرے، سیریس پروگرام کرے، مذہبی پروگرام کرے، اس پہ لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
ہمارا معاشرہ اس وقت ایک تہذیبی بحران میں مبتلا ہے. اس میں بے شمار تضادات، یہ تضادات فکر میں بھی ہیں، یہ تضادات عمل میں بھی ہیں، یہ تضادات رویوں میں بھی ہیں، اور ہم ان کی اصلاح بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی موقع کے اوپر لوگ ایک معاملے میں ایک طرز فکر اپنائے ہوتے ہیں، اسی موقع پر کسی دوسرے معاملے میں ان کا رویہ بالکل الگ ہوتا ہے. غریبوں کے معاملے میں ان کے معیارات اور ہوں گے، امیروں کے معاملے میں اور ہوں گے، لیڈروں کے معاملے میں اور ہوں گے، عام افراد کے معاملے میں اور ہوں گے. اس میں میں آپ کی خدمت میں ایک بنیادی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سوسائٹی کا جائزہ لیں تو یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت کس صورتحال سے دوچار ہے. ہماری ایک تہذیب تھی، مذہب کو فی الحال الگ کر دیجئے، مذہب بھی ایک عامل کی حیثیت سے کسی تہذیب کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے.
جی.
لیکن وہ تہذیب جو کچھ بھی بنی تھی، اس کو آپ اجمی کہیں، اس کو آپ عربی کہیں، اس کو آپ ہندی کہیں، وہ اپنے اندر بعض لازمی اجزاء رکھتی تھی، اس کے انگریڈینٹس تھے جن کے ساتھ وہ کام کر رہی تھی. اس میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، اس میں اگر کوئی چیز فاسد ہو چکی تھی تو اس میں بہتری ہونی چاہیے تھی. فطری طریقے پر یہ بہتری ہر تہذیب اپنے اندر کرتی رہتی ہے، لیکن حالات تبدیل ہو گئے، یہ پورا کا پورا خطہ بعض دوسری تہذیبوں کے ذریعے اثر آ گیا. سیاسی لحاظ سے مسلمان بھی مغلوب ہوئے، یہاں کی اقوام بھی مغلوب ہوئیں، کچھ دوسری اقوام اپنی تہذیبی روایات لے کر آئیں. پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ تہذیبی روایات آئیں، زبان بدلی، کلچر بدلا، ثقافتی اقدار بدلیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بے شمار چیزیں بھی بدل گئیں جو عام مادی پہلوؤں کے ساتھ ہماری زندگی سے متعلق ہوتی تھیں. یہ ایک بحرانی کیفیت ہے جس سے ہم پچھلے 250 سال سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، نہ آگے جانے کا حوصلہ پاتے ہیں، نہ پیچھے سے غیر متعلق ہوتے ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ تضادات کی ایک دنیا وجود میں آ جاتی ہے. اب ایک جگہ اگر فرض کر لیجیے کہ ہمارا اطمینان نہیں ہوتا تو دوسری جگہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ نے اس صورتحال کی طرف توجہ دلائی ہے، اس صورتحال سے نکالنے کی جدوجہد کرنی پڑے گی. یعنی اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، علماء کو بھی، دانشوروں کو بھی، اہل سیاست کو بھی. قومی تعمیر اور تہذیبی نشو و نما یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب ایک بار بحران کا شکار ہو جائے تو آسانی سے اس سے نکلا نہیں جاتا.
صحیح. لیکن مذہب کے بارے میں اتنی سینسیٹیویٹی کیوں ہے غامدی صاحب؟ ہمارا مذہب جب ہم اس کو ایز این اسلام اسٹڈی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ عورتوں کو پروٹیکٹڈ ہی کسی نے نہیں رکھا، لیکن جب ہم اس مذہب کو پریکٹس ہوتے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس مذہب میں سوائے سپریشن کے کچھ بھی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کیونکہ ہم پریکٹس کو زیادہ اہمیت دیں گے، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ ہمیں زیادہ متاثر کرے گا، تو بڑی الجھن ہوتی ہے. خاص طور پہ مذہب کے معاملے میں کچھ لوگ تو عورت کو سمجھتے ہی گناہ کی علامت ہے، ایسی ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں، عورت کو جوتی سے تعبیر کرتے ہیں، پھر عورت کا ایک کردار مخصوص کر کے سائٹ پہ اس کو کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا دین تو کچھ اور کہتا ہے. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی وقت تھا ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں، جب خواتین ڈولی میں بیٹھتی تھیں تو سنا ان کے ساتھ پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ اٹھانے والوں کو ان کا بوجھ بھی نہ معلوم ہو. تو یہ کس قسم کے معاملات ہیں؟
اس میں چند چیزیں پہلے سمجھ لیجیے. ایک چیز بنیادی اخلاقیات، بنیادی اخلاقیات اضطراری ہیں، وہ خدا نے ہمارے اندر ڈال دی ہیں، ان کے بارے میں کسی جگہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے،
جی،
دیانت ایک اعلیٰ قدر ہے، ہمیں دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، فریب نہیں دینا چاہیے، کسی کے حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی چاہیے. یہ بنیادی اخلاقیات،
جی،
یہ بنیادی اخلاقیات ناقابل تغیر بھی ہیں. یعنی جب سے انسان وجود میں آیا ہے یہ موجود ہے، یہ ہمیشہ موجود رہیں گی، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، کی بھی نہیں جا سکتی، یہ پورا کا پورا عالم قائم اسی پر ہے، انسانیت کا حسن یہی اخلاقیات ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز سماجی اخلاقیات ہے، سماجی اخلاقیات ابدی نہیں ہوتی، یہ اصل میں ان بنیادی تصورات سے پیدا ہوتی ہیں، ان میں جغرافیہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، تاریخ اپنا کردار ادا کرتی ہے، موسم اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ملنے جلنے کے آداب کی نئی دنیائیں وجود میں آ جاتی ہیں۔
ٹھیک،
تو بنیادی اخلاقیات اگر آپ ان کو متعین کرنا چاہیں تو مثال کے طور پر حیا ایک بنیادی قدر ہے، یہ مردوں میں بھی ہونا چاہیے، عورتوں میں ہونا چاہیے۔ حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں، خواہ ان کا تعلق جنس سے ہو، خواہ ان کا تعلق ملنے جلنے سے ہو، خواہ ان کا تعلق کسی سے کوئی چیز مانگنے سے ہو، کوئی چیز کسی کو دینے سے ہو، اس میں ایک جھجک آپ کے اندر ہوتی ہے، یہ خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے، اسی کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی بنیادی حیثیت میں اتنی اہم بات ہے کہ الحیاء من الایمان کہا جاتا ہے نا، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور ایک روایت کے اندر رسالت مآثر نے فرمایا کہ اگر تم نے حیا کھو دی تو پھر تمہارا جو جی چاہے
سب کچھ ہو گیا،
ففل معاشر کا، یعنی پھر تمہیں کون تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ یہ بنیادی قدر جب سماج کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو اپنی اپلیکیشن یا اپنے حدود متعین کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ والدین کے سامنے جانا ہے تو سر ڈھانپ کے جانا چاہیے۔ اب جس وقت یہ حیا کی بنیادی قدر، یعنی جو والدین کے ادب کو سکھانے کے لیے استعمال کی گئی ہے، اس نے ایک سانچہ اختیار کر لیا کہ آپ ننگے سر اپنے والدین کے پاس نہیں جا سکتے، تو معاشرہ اس کے بارے میں حساس ہو جاتا ہے۔ وہ حساسیت آج آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ آج سے 50-100 سال پہلے اس شدت کے ساتھ موجود تھی کہ ہمارے مشہور ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد صاحب اپنے ایک کردار کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ٹوپی بیچ دی کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اب گھر کیسے جائے؟ یعنی گھر جائے گا تو سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، اچھا اماں کے پاس جا رہے ہیں اور سر پہ ٹوپی نہیں ہے۔ یہاں تک نوبت تھی کہ آپ غسل خانے میں نہیں جا سکتے، آپ بیت الخلاء میں نہیں جا سکتے سر ڈھانپے بغیر، یہ صورتحال تھی۔ اب اس کا تعلق اصل میں مذہب سے نہیں ہوتا، یہ بنیادی اخلاقیات سے بھی متعلق نہیں ہے، یہ چیز ان بنیادی اخلاقیات کے نتیجے میں سماج نے پیدا کی، یعنی سماج نے اس کو ایک صورت دی ہے۔
صحیح،
ایک چیز ہے کسی چیز کی روح اور ایک چیز ہے اس کا قالب، یہ قالب اصل میں معاشرہ دیتا ہے، معاشرے نے دے دیا۔
اس کو ہم پاپولر مذہب کہہ سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے اس کے مذہب کا اطلاق ہی نہیں کرنا چاہیے۔
ٹھیک،
یہ بنیادی طور پر یہی فرق سمجھانے کی ضرورت ہے۔
صحیح،
یعنی مذہب کو آپ الگ کر کے بتائیں، مذہب میں دو چیزیں ہوں گی، وہ بنیادی اخلاقیات کو آپ کے اندر راسخ کرنا چاہتا ہے، بنیادی اخلاقیات پر اس کا سارا پیغام مبنی ہے۔
ٹھیک،
قرآن مجید نے دیکھیے ایک آیت کے اندر ان کو بیان کر دیا ہے، یہ فرمایا کہ خدا کس چیز کی ہدایت کرتا ہے، یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، تین مثبت چیزیں گنوا دیں، یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، وہ تمہیں عدل کی ہدایت کرتا ہے، وہ احسان کی ہدایت کرتا ہے، یعنی عدل سے آگے بڑھ کر ایثار کرنا، دوسروں کو کچھ زیادہ دینا، وہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اب اس کے بالکل برخلاف بھی تین چیزیں بیان کی ہیں کہ جن چیزوں سے روکتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ الفحشاء والمنکر والبغی، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ وہ باتیں جو جنس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، اسی طرح تم کسی آدمی کے حقوق نہ تلف کرو، وہ خواہ ماں کے ہیں، باپ کے ہیں، بیوی کے ہیں، معاشرے کے ہیں، قوم کے ہیں، وطن کے ہیں، حق تلفی نہ کرو۔ اور پھر یہ کہ بغی، یعنی کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی نہ کرو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مثبت اور منفی پہلو سے بنیادی اخلاقیات قرآن مجید نے بیان کر دی، یہ بنیادی اخلاقیات۔ ان بنیادی اخلاقیات کو سماج سے ریلیٹ کرنے کا جو کام ہوتا ہے، اس سے اصل میں نے اس طرح عرض کیا، ایک اور ڈھانچہ بنتا ہے، ایک قالب تیار ہوتا ہے، قالب کو الگ کر کے دکھانا چاہیے۔ تو مذہب ایک تو بنیادی اخلاقیات پہ بات کرے گا، دوسرے ایک اور کام مذہب یہ کرتا ہے کہ ان بنیادی اخلاقیات تک پہنچنے کے لیے یا ان کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے بعض اوقات سد ذریعہ کی ہدایات دیتا ہے۔ سد ذریعہ کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ وہ کام کریں گے تو اس میں نتیجے کے طور پر کسی غلط بات میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے۔ مذہب کو اگر آپ سارے کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو دیکھیں، وہ آپ کو اخلاقی معاملات میں دو ہی نظر آئیں گے، یا بنیادی اخلاقیات جو انسانیت کا حسن ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ، مراکش، انڈونیشیا، کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کہیں بھی انسان سے آپ گفتگو کریں گے تو بنیادی اخلاقیات جب مختلف ہو جائیں گی تو اصل میں انسانیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ پھر میرے اور آپ کے درمیان ابلاغ کا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔
صحیح،
تو بنیادی اخلاقیات کو مذہب آپ کے اندر راسخ کرے گا، ایک دوسرے یہ کہ کہیں کہیں سد ذریعہ کی ہدایات کرے گا، بچانے کے لیے آپ کو. جیسے اس سے پہلے کسی پروگرام میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ محرم کو ساتھ لے کے چلنے کی کیا نظر ہے, میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اصل میں عصمت عفت کی حفاظت کے لیے اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت کی. سفر بدل گیا, سفر کے حالات بدل گئے, سد ذریعہ کی نوعیت ہی ہوتی ہے. تو مذہب بس یہاں تک ہوتا ہے, اس کے آگے سماجی اخلاقیات یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے.
سد ذریعہ کے لیے زیادہ پابندیاں مردوں کی نسبت عورتوں پہ قائم کی گئی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ مردوں کو بھی تو بتایا جا سکتا تھا کہ ان چیزوں سے بچو.
دونوں کو بتایا گیا, ایسا نہیں ہے, یعنی دونوں کو بتایا گیا. اگر آپ مثال کے طور پر سورہ نوری کو دیکھیں جس میں یہ پابندیاں بتائی گئی ہیں, تو اس میں جس طرح مردوں کو مخاطب کیا گیا اسی طرح عورتوں کو مخاطب کیا گیا.
تو اس کا مطلب
یہ ایک
ہے
بات ہے جو عورتوں سے متعلق زیادہ ہوتی ہے فطری طور پر, وہ عورتوں کو کہی گئی ہے, باقی چیزیں جو ہیں وہ مردوں کو کہی گئی ہیں تمام کی تمام. اس وجہ سے اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق کا سوال نہیں ہے,
سب کے لیے ایک ہی جیسے اصول.
ضرورت کیا ہے؟ میری ایک ضرورت ہے تو مجھ سے بات کہی جائے گی, آپ کی ایک ضرورت ہے تو آپ سے وہ بات کہی جائے گی. اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, بچہ ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی کسی موسم سے متاثر ہو سکتا ہے, تو اس کو جو بات کہی جائے گی وہ بڑے کو نہیں کہی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھائی تھوڑی سردی میں باہر نہ نکلنا, اچھا کوئی کمبل اوڑھ کر باہر نکلنا, لیکن آپ بڑے کو یہ بات نہیں کہتے. تو جس کے ساتھ جتنا معاملہ زیادہ ہو سکتا ہے اسی کے لحاظ سے اس سے بات کی جاتی ہے. لیکن ان کو الگ کرنا ضروری ہے.
ہم وقفہ لیں گے آمدی صاحب, اس کے بعد گفتگو کو ہم یہیں سے جاری کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام ابھی جاری ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے میڈیا میں خواتین کا کام اور پردہ. بریک سے پہلے فرخ صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے, ہم انہی سے دوبارہ سے آغاز کریں.
میں جاوید صاحب یہ سوال کر رہا تھا, ابھی آپ نے سورہ نور کا ایک حوالہ دیا, بڑی مضبوط بلکہ بنیادی آیت ہے یہ پردے کے احکامات کے لیے. تو اس میں چار باتیں بیان کی گئیں, دو تو کامن ہیں مرد و زن کے لیے, جہاں نے فرمایا کہ جہاں ضرورت ہوگی اس کو کہا جائے گا, ایک وہ حفظ فروج اور دوسری غسل بسر, یہ تو دونوں کے لیے کامن ہے. جو ایڈیشنل دو باتیں خواتین سے خاص طور پہ گئیں, ظاہر ہے ان کی ضرورت تھی وہ انہی کو کہی جانی چاہیے تھی. اس میں کہا گیا کہ آپ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں اور زینت کی چیزوں کو چھپائیں, یہ دو ایڈیشنل احکامات ہیں. تو چونکہ آج کا ٹاپک ہے میڈیا, پردہ اور مسلمان خواتین کا کام کرنا, تو ایسا محسوس ہوتا ہے بلکہ مشاہدہ میرا یہ ہے کہ میڈیا پر کام کرتے وقت ان دو شرائط کا لحاظ رکھنا ذرا مشکل ہے ان خواتین کے لیے. خاص طور پر کچھ شعبے ایسے ہیں, اشتہارات کا شعبہ ہے یا بیوٹیشن کا شعبہ ہے, یہاں پر آپ زینتوں کو چھپانا جن کا خاص طور پر تعلق ہی زینت سے ہے, یا اوڑھنیوں کو اس طرح سے رکھنا, یونیفارم جاب ہے وہاں پر آپ اوڑھنی نہیں استعمال کر سکتے, تو یہاں شاید ہم اس کا لحاظ نہیں رکھ پاتے اس طرح سے جیسے قرآن نے واضح ہدایات دی. آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟
یہ بات یہ کہ پہلے تو قرآن مجید کی ہدایات کا منشا کیا اس کو سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ ایک چیز ہے دین کے احکام اور ایک چیز ہے دین کا فہم اور اس کی بصیرت.
درست,
اللہ تعالیٰ کو مجھ پر آپ پر مرد ہو یا عورت کو ایک پابندی لگانے کا شوق تو نہیں ہے.
بالکل درست,
یہ انہوں نے بیان بھی کر دیا. بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ بدکاری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ ہمارے ہاں اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس میں نرمی برتے ہیں. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ خاندان کا انحصار عفت اور عصمت پر ہے, ماں کے باپ کے رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے گا.
درست,
اگر خاندان کو آپ ایک ادارہ مانتے ہیں, اس کو انسان کی ضرورت مانتے ہیں, آپ یہ مانتے ہیں کہ خاندان کے بغیر انسان کی پرورش نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ آسمان سے 20-25 سال کی عمر میں نازل نہیں ہوتا.
درست,
اس کو بہرحال جنم لینا ہے, وہ بچہ ہے, اس کو نگہداشت کی ضرورت ہے, سرپرستی کی ضرورت ہے, اس کو ماں کی محبت بھی چاہیے, باپ کا پیار بھی چاہیے, یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت ہے. اس نے پھر کئی مراحل سے گزر کر کہیں اس قابل ہونا ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے, اور جب کھڑا ہونا ہے تو 20-25 سال کے بعد پھر اضمحلال شروع ہو جانا ہے بڑھاپا. تو خاندان اصل میں انسان کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے ہوا اور پانی اس کی ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے انسان کی. یعنی اگر آج کے زمانے میں چونکہ بنیادی حقوق, بنیادی ضرورت ان کا لوگوں کو بہت ہوقا ہے, اس لیے میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ انسان کو ایک اچھا خاندان میسر آ جائے. یہ اچھا خاندان میسر نہیں ہو سکتا اگر عفت اور عصمت کے وہ تصورات نہ اپنائے جائیں جو مذہب آپ کو دیتا ہے. یہ تصورات ہیں جو وہ پاکیزگی فراہم کرتے ہیں, وہ ماحول فراہم کرتے ہیں جس میں ایک بچہ نشو نما پاتا ہے, جس کو حقیقت میں خاندان کا ماحول کہا جا سکتا ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے. اس معاملے میں اسلام حساس ہے, یہ آپ کے علم میں. اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اسے بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے. قرآن مجید نے جب تین بڑے گناہ گنوائے ہیں, اکبر القبائر جن کو کہنا چاہیے تو شرک، قتل اور اس کے بعد بدکاری.
بدکاری
سوسائٹی میں قبول نہیں کی جا سکتی کسی حال میں بھی. اس لیے دنیا میں بھی اس کی سزا مقرر کی گئی ہے، آخرت میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ اس کے لیے ابدی جہنم ہے. یہ سورہ فرقان میں قرآن نے واضح کر دیا ہے. جب یہ معاملہ اتنا سنگین ہے تو مردوں کو بھی پھر سد ذریعہ کے طور پر بعض چیزوں کی ہدایت کی جائے گی، عورتوں کو بھی کی جائے گی. یہ سد ذریعہ کے حکام ہے، پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح.
یہ چاروں چیزیں آپ کی نظر میں سد ذریعہ
سد ذریعہ
یہ بنیادی یعنی اخلاقیات کے نہیں،
بنیادی اخلاقیات کے سے تعلق نہیں ہے. بنیادی اخلاقیات میں جو چیز شامل ہے وہ بدکاری
ہے، بدکاری مقصد شریعت.
اور اگر آپ اس کو مثبت پہلو سے دیکھیں تو وہ عفت اور عصمت ہے. یعنی عفت کو ایک اعلیٰ ترین قدر ہونا چاہیے ایک اچھے معاشرے کے اندر، اور بدکاری کو ممنوعات میں داخل رہنا چاہیے ایک اچھے معاشرے کے اندر. یہ بنیادی چیز ہے. عورت کو بھی اس سے بچنا ہے، مرد کو بھی اس سے بچنا ہے. یہ بچنے کی جد و جہد میں اپنے باطن کے زور پر بھی کرتا ہوں، میں اپنی اقدار کے پس منظر میں بھی کرتا ہوں، میں اپنے خدا کے خوف سے بھی کرتا ہوں، میں اپنی شخصیت کی حفاظت کے لیے بھی کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کے اندر اپنا وقار رکھنے کے لیے بھی کرتا ہوں، میں اپنی سوسائٹی کی روایات کے پیش نظر بھی کرتا ہوں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کر مجھے یہ تقاضا کرتی ہیں مجھ سے کہ میں اس کا لحاظ کروں. تو اس بنیادی قدر میں تو کوئی مصالحت نہ ہو سکتی ہے، نہ کمی بیشی کی جا سکتی ہے اس میں، سوائے اس کے کہ کوئی اضطرار کی آپ بات کر رہے ہیں جیسے قرآن مجید نے لونڈیوں کے معاملے میں بیان کیا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اس طرف جانے سے روکنا ہے لوگوں کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ہدایات دی ہیں. سد ذریعہ کی ہدایات میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے. تو احکام کی پہلے نوعیت سمجھ لینی چاہیے. یہ جو احکام ہیں یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے سد ذریعہ کے احکام ہیں. سد ذریعہ چونکہ ذرا ایک اصطلاح ہے تو اس کو لوگوں کو سمجھا دینا چاہیے. یعنی جو چیز کسی غلط کام کا ذریعہ بن سکتی ہے، بن سکتی ہے،
اس کو روکنے کی
کوشش
کرنا،
جو ذریعہ بن سکتی ہے اس کا، تو اس کے لیے ہمارے ہاں فقہ میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے سد ذریعہ. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بنیادی احکام سے اس کا تعلق نہیں، یہ سد ذریعہ کے احکام سے متعلق ہے.
ٹھیک،
ایک بات. اچھا، دوسری چیز جو اس معاملے میں بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو احکام ہیں یہ ہماری معاشرت سے متعلق دیے گئے ہیں. یعنی مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ کو مجھ سے ملنا ہے، ہمارے گھروں کو پاکیزہ ہونا ہے، لہٰذا اس موقع کے اوپر ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے. چنانچہ دیکھیے وہ آیات شروع یہاں سے ہوتی ہیں کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، گھر والے اگر پسند کریں تو اندر داخل ہو، سلام کر کے اندر داخل ہو. یعنی اس میں یہ بتایا یہ گیا ہے کہ میل ملاقات کے جب موقع پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت تہمتوں کے لیے مواقع نہیں پیدا ہونے چاہیے.
صحیح.
اس وقت خرابیوں کی بنیادیں نہیں رکھی جانی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں پھر مردوں کو کیا بات کہی گئی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک یہ کہ تمہیں اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھانا ہے، یعنی نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہو نا کہ بعض لوگ جو ہے ان کے دیکھنے کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ وہ انداز نہیں ہے کہ جو ایک شریف النفس آدمی کا ہونا چاہیے. یعنی عورتیں ہو یا مرد، یہ آپ کو اس طرح کی بدنگاہی نظر آ جاتی ہے. وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو محسوس کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت ہوتی. اس وجہ سے ایک ہمارے دور حاضر کے مفکر نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی دیکھے نہیں، مقصد یہ ہے کیسے دیکھے. یعنی دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، تو اس کو قرآن نے غز بصر سے تعبیر کیا. عورتوں کے لیے بھی یہی ہدایت فرمائی، مردوں کے لیے. حفظ فروج کیا چیز ہے؟ یعنی آپ کا پورا کا پورا جو جسم ہے، خب مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے فطری کشش رکھی ہے. اور یہ کشش جو ہے اس کو کدھر جانے سے روکنا ہے؟ وہی چیز جس کو قرآن مجید نے ممنوع قرار دیا، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی بدکاری کی طرف جانے سے روکنا ہے. اس کے جہاں جہاں بھی اندیشے ہو سکتے ہیں، قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ ان جگہوں کے بارے میں لوگ محتاط ہو جائیں. یعنی نہ شرمگاہوں میں میلان پیدا ہو، نہ اس طرح کے جذبات جو ہے ان کو برنگیختہ کرنے والے اسباب پیدا کیے جائیں. لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے.
صحیح.
یعنی اس میں بھی جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ یہ کہ یحفظوا فروجہن اور یحفظن فروجہن، یعنی دونوں کو کہا گیا مرد بھی اندیشے کی جگہوں کے بارے میں محتاط رہے، عورتیں بھی اس کے بارے میں محتاط رہے. اب یہ جو احتیاط ہے یہ اصل میں آپ کے باطن کو ایک پیغام ہے. یہ پیغام جب اندر باطن کو ملتا ہے اور آپ اسے محض ایک حکم کے طور پر نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کو پیش نظر رکھ کے ملحوظ رکھتے ہیں، اور اس کی حکمت بھی آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے، یعنی وہ کیوں مجھے یہ بات کہہ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو آپ کے اندر سے ایک پہلا لگانے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. اور اصل میں وہی حقیقی چیز ہے
جی،
وہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کو جب آپ اپنے اندر ایک قوت کے طور پر محسوس کرتے ہیں تو مرد ہو یا عورت آپ سے آپ اس کا اثر آپ کے لباس پر پڑتا ہے, آپ نے کیا انتخاب کیا ہے, آپ کی سوچ پہ پڑتا ہے, آپ کے بات کرنے کے اسلوب پر پڑتا ہے, آپ کے دوسروں کو متوجہ کرنے کے انداز پر پڑتا ہے, اور اس سے ایک شرافت, ایک تہذیب یہ آپ کے اندر آتی ہے. جیسے قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ کہا ہے نا کہ اپنے منہ پھلا کر دوسروں سے بات نہ کرو, تو تکبر کی علامت ہے. تو آپ ان علامتوں کو بھی درست کرتے ہیں.
ٹھیک,
عورتوں کے معاملے میں خاص طور پر دو جگہوں پر انگلی رکھ کے بتا دیا گیا, اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھیں, اور چونکہ ان کو آرائش زیبائش کرنی ہوتی ہے تو آرائش زیبائش کی نمائش نہ کریں.
ٹھیک,
یہ بات یہ نہایت معقول بات ہے. معاشرتی زندگی میں ہر جگہ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, لیکن جس طریقے سے تمام معاملات میں کچھ استثناء ہوتے ہیں, اسی طرح کے استثناء یہاں بھی پیدا ہو جائیں گے نوعیت کار کے لحاظ سے.
صحیح,
میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر کسی جگہ جنگ چھڑ گئی ہے اور وہاں خواتین کو پانی پلانے کی خدمت انجام دینی ہے, تو پھر پنڈلیوں سے کپڑا اٹھے گا.
بالکل,
ایک تو جاوید سر یہاں یہ تو ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے نا, ہم نارمل کورس آف لائف کی بات کریں, بائی چوائس پروفیشن اڈاپٹ کرنا وہ تو ایک ایمرجنسی ہے, وہاں تو آپ رخصت دی جاتی ہے, ہر حرام کو بھی بعض وقت اجازت دے دی جاتی, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سد ذریعہ کے احکامات وہیں دیے گئے جہاں شدید اندیشہ تھا قدرت کو کہ یہاں انسان پھنس لے گا. تو اگر ہم اس کو اٹھاتے چلے جائیں گے تو پھر تو ہر حکم میں سے مقصد شریعت کو پیش نظر رکھیں اور سد ذریعہ کو ہٹاتے جائیں یا وقتی طور پر اس کو معطل کرتے جائیں گے تو سارے راستے پھر کھل جائیں گے. انہوں نے
ہٹانے کی کوئی ضرورت,
جیسے اس شعبے میں ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیا ہے, اس میں تو یہ سد ذریعہ کا احکامات بدل جائے اولا یہاں لحاظ رکھنا چاہیے ان کا, چونکہ یہاں شدید اندیشہ ہے کہ مرد و زن کا اختلاط ہوگا, صبح و شام ہوگا, اور کام کی نوعیت ایسی ہوگی کہ وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ ڈھانپ سکیں پراپرلی یا زینتوں کو چھپا سکیں, وہاں تو زینتوں کو دکھانے کا محل ہے.
نہیں, میں اختلاف کروں گی گاندھی صاحب, اور اس میں ایک ایڈیشن کر کے آپ سے اس کا جواب چاہوں گی کہ لوگوں نے ایک پرسپشن بنا لیا ہوا ہے میڈیا کی خواتین کے بارے میں, اور آپ نے بھی تہمتوں سے بچنے کی بات کی, تو سب سے زیادہ تہمت اس وقت جو عورت برداشت کرتی ہے وہ وہی ہے جو باہر نکل کر اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے کام کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے. تو ہم ڈبل جیپرڈی سے گزرتے ہیں, ہم دوہری ایک ایسی کیفیت سے گزرتے ہیں جس کا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کبھی کوئی کمپنسیشن مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا. ایک, ہم اپنے اوپر تہمتیں برداشت کرتے ہیں, دوم, ہم اس کے ساتھ جیتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے سارا دین داڑھی اور پردے میں سما جانے کا, اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ لوگوں کی سوچ پازیٹو کس طرح ہوگی.
لوگوں کی سوچ اس وقت پازیٹو ہوگی جبکہ وہ دین میں چیزوں کی اقدار کو ٹھیک متعین کریں گے. یعنی دیکھیے بات یہ, میں کبھی کبھی ہنس پڑتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں, اچھا فلاں خاتون پروگرام کر رہی تھی, آپ سے سوالات کر رہی تھی, دین سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی, اس نے فلاں فلاں آداب کا لحاظ نہیں کیا تھا. کوئی نہیں کہتا کہ فلاں صاحب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے, انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی. یعنی کیا چیز فرض ہے, کیا چیز واجب ہے, کیا چیز سد ذریعہ ہے, یہ تو لوگوں کا معاملہ ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جب اس میدان میں آتی ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی.
جی,
کیونکہ جس مقصد کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں وہ مقصد اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے. اس میں دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک خاتون فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ میرے رب کی ہدایت ہے, اس کا مقصد یہ ہے, ہدایت مجھے یہ دی گئی ہے, مجھے اس ہدایت کا لحاظ کر کے ان آداب کے اندر زندگی بسر کرنی ہے, میرا شعبہ میرا کام یہ تقاضے کرتا ہے, فلاں کام میں کروں گی اور فلاں نہیں کروں گی. جس طرح باقی معاملات میں ہم ان چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں. ایک چیز یہ ہے, اگر یہ خاتون یہ معاملہ کر رہی ہے تو آسان ہو جائے, نہیں, معاشرہ داروغہ بنتا ہے.
جی,
وہ کمنٹ کرنے سے باز نہیں آتا.
لیکن وہ تو معاشرے کی پرچم, وہ میرا سوال نہیں ہے, معاشرے کو چھوڑیے, اللہ کی منشا کیا.
میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ دونوں کے درمیان جو بحث ہو رہی ہے اس بحث میں آپ اللہ کا منشا دریافت کر رہے ہیں اور یہ سوسائٹی جو کچھ کرتی ہے,
سوسائٹی میں تو عورت کو ویسے ایک ڈسکریمنیشن جینڈر سوسائٹی
میں اپنے اضطراب کا اظہار کر رہی ہے.
دین تو کہیں جینڈر ڈسکریمنیشن.
ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک مشہور خاتون ہے, انہوں نے پاکستان میں کسی صاحب سے شادی کی اور وہ ایک خاص فن میں بہت مہارت بھی رکھتی ہیں. اس کے بارے میں ایک ہندوستانی دارالعلوم نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ان کا لباس شریعت کے خلاف ہے. تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے پاس پوچھنے کے لیے نہیں آئی.
بالکل,
وہ تو نہیں آئی میرے پاس پوچھنے کے لیے. یعنی یہ تکلیف آپ کو کیوں ہوئی اور یہ فتویٰ دینے والوں کو بھی کیوں ہوئی؟ یعنی ان کا کام یہ ہے کہ وہ شائستگی سے, تہذیب سے دینی اقدار آپ تک منتقل کریں, آپ کو بتائیں کہ آپ کا پروردگار کیا چاہتا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس نے اگر سد ذریعہ کے لیے کوئی بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, یہ آپ نے بتا دیا. اب اس کے بعد عمل کس نے کرنا ہے؟ اس انسان نے کرنا ہے. اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کو عمل کا فیصلہ کرنے دیں. اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر مختلف ہے تو تبادلہ خیالات کر لیں، لیکن یہ کہ آپ کسی کو ہدف بنا لیں اور کسی کے کردار، اخلاق، سب چیزوں کا فیصلہ ان احکام کی بنیاد پر کرنے لگ جائیں،
یہ ٹھیک.
انسان کا باطن کیا ہے، وہ باطن میں کتنا احساس عفت رکھتا ہے، اس کے اندر کتنی شائستگی ہے، اس کے اندر خدا کا کتنا خوف ہے، اس کے اندر اپنے پروردگار سے ملنے کی کتنی آرزو ہے، یہ آپ نے ملحوظ ہی نہیں رکھا. آپ نے ظاہر میں ایک پورا کا پورا خاکہ بنایا ہوا ہے، جو اس پر پورا نہیں اترتا اس پر آپ نے فتویٰ جڑ دیا. تو اصل میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کو جاننا ایک الگ چیز ہے، اور ہمارا یہ رویہ ایک بالکل الگ چیز.
صحیح. ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد، اور جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جس طرح کے فاروق صاحب نے کہا کہ کچھ میدان ایسے ہیں، کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں پروفیشن کے جس میں کچھ خاص قسم کے لباس پہننے پڑتے ہیں، فار ایگزامپل سپورٹس ہے یا ماڈلنگ ہے، اس میں یہ احکامات کہاں فٹ کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور آج گامدی کے ساتھ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں میڈیا میں خواتین کا کام اور پردہ. گامدی صاحب، سپورٹس میں ایک خاص قسم کا ڈریس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ گیمز ہو نہیں سکتی. ایک خاتون جب ایک خاص قسم کا لباس پہنتی ہے سپورٹس کے لیے، کسی ایک گیم کے لیے، تو اس پہ اعتراضات اٹھتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کبڈی کی مثال لے لیں تو اس میں بھی کوئی ریسلرز نے بہت ریزنیبل لباس نہیں پہنا ہوتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا سارے احکامات کی ڈائریکشن دین کی یا سارے پریشرز کی ڈائریکشن کلچر کی طرف سے صرف عورت کی طرف ہے؟
اس میں پہلے تو ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو لفظ پردہ ہے نا، اس کے بجائے میرا خیال ہے کہ یہ لفظ اختیار کرنا چاہیے کہ مرد و زن کے ملنے کے آداب کیا بتائے گئے.
صحیح.
یعنی میں قرآن مجید کے ان احکام کو جب پڑھتا ہوں، سورہ نور میں جو بیان ہوئے ہیں، اس کے لیے موضوع لفظ یہی سامنے آتا ہے کہ یہ اصل میں ملنے جلنے کے آداب ہیں. پردے میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کسی ایک صنف کو اٹھانا ہے اور اٹھا کر اس کو کہیں بند
کر دینا.
یہ مردوں کو بھی دیے گئے ہیں، یہ احکام عورتوں کو بھی دیے گئے ہیں، تو آداب سکھائے گئے ہیں، تمہیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ جو آپ نے بات بیان کی، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے کلچر میں کیسے چیزیں تضادات میں آتی ہیں. یعنی ہمارے سب فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے، آپ کو سطر کے لیے لباس یہاں سے یہاں تک پہننا چاہیے. مردوں کا سطر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے اہل علم ایک زمانے میں اکھاڑے میں جاتے تھے، پہلوانی کرتے تھے. خود ہمارے جلیل القدر استاذ مولانا حمید الدین فرائی وہ اکھاڑے میں جا کے ورزش کیا کرتے تھے. اب اس میں کیا لباس پہنا جائے گا، یہ ہے نا یہ سوال.
جی بالکل.
تو میں جب اس کی جانب توجہ دلاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک معاشرتی زندگی ہے، معاشرتی زندگی میں خرابیوں کی نوعیت بالکل اور ہوتی ہے. وہاں اسکینڈل اور طریقے سے بنتے ہیں. ایک خاتون ہو یا مرد ہو، دونوں کو وہاں جن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، جیسے ہی صورتحال تبدیل ہوتی ہے، مثلا وہ کھیل کے میدان میں اترے ہیں، کہیں باہر کہیں دوڑ لگا رہے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ہے، ایک تو ایمرجنسی کے معاملات ہیں، ایک آپ کی نوعیت کار کے بھی معاملات ہیں.
صحیح.
تو اس کے اندر آپ سے آپ استثناء پیدا ہو جاتے ہیں. یہ استثناء اتنے ہی رہنے چاہیے جس سے اصل بات مجروح نہ ہو.
ٹھیک.
اصل حکم سامنے رہے، یعنی وہ پہرا آپ کے اندر موجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ کن صورتوں میں ظہور پذیر ہوگا. اگر آپ ایک بار اس کو سمجھ لیں تو ہر آدمی اپنے بارے میں بالکل ٹھیک فیصلہ کرتا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی بہت صحیح مثال آپ نے دے دی کہ ہمارے معاشرے کے تضادات کیا ہیں. وہاں کوئی آدمی سطر کے حدود بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھنے کے لیے بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور فصحا صلحا سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ خواتین کے معاملے میں ہم زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. ان کے معاملے میں بھی اور مردوں کے معاملے میں بھی ایک ہی جگہ سے بات کرنی چاہیے. آداب سب کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے آداب ہیں، ان کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے. استثناء اگر کہیں ہوگا نوعیت کار کے لحاظ سے، تو وہ استثناء اتنا ہی رہنا چاہیے جس میں اصل چیز مجرور
نہ ہو. سطر کو ذرا ایکسپلین کر دیں گاندھی صاحب، سطر کیا چیز؟
میرے نزدیک تو دیکھیے، جو بات قرآن مجید نے کہی ہے وہی کافی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اپلیکیشن ہے جو انسانوں نے کی ہے. فقہا انسان ہی تھے، اور جب ان کے سامنے کوئی اصولی بات قرآن و حدیث کی آتی ہے تو وہ اس کو اپلائی کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں.
صحیح.
اور اس میں وہ پھر حدود متعین کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. لفظ ایسا استعمال کیا گیا جو ذرا عام ہے، یعنی اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کریں. اندیشے کی جگہ جو ہے وہ متعین شرمگاہیں نہیں ہوتی، ان کے متعلقات بھی ہوتے ہیں. جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو کشش رکھی ہے وہ کشش ایک تو حسن کے پہلو سے ہوتی ہے اور ایک جنس کے پہلو سے ہوتی ہے. تو یہ دوسرا پہلو جو ہے اس کے بارے میں مردوں کو بھی محتاط رہنا ہے عورتوں کو بھی محتاط رہنا ہے. جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے. اب یہ ہے کہ اس احتیاط کا ظہور کیسے ہو, اس کو فقہا نے متعین کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا عورتوں کا شطر یہ ہے, اور اس میں دلچسپ یہ ہے کہ عورتوں کا شطر یہ ہے, مردوں کا یہ اور لونڈیوں کا یہ ہے. یعنی اس میں بھی عورتوں کی بھی دو قسمیں ہو گئی ہیں.
بالکل.
تو یہ اصل میں معاشرت ہوتی ہے. ہم معاشرت کو مذہب بنا لیتے ہیں. اطلاق کا عمل ہمیشہ معاشرتی اقدار کو, ماحول کو, موسموں کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. تو میرے نزدیک اس میں اصل بات یہ ہے کہ آداب جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, مجھے یا آپ کو کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی ترمیم کرے. وہ آداب بڑے درست آداب ہیں. معاشرتی زندگی میں ان کا لحاظ رکھیں گے تو خیر و برکت پیدا ہوگی, اور ہمارے اندر وہ موافقت پیدا ہوگی, پاکیزگی پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اگر آپ کی نوعیت کار کسی جگہ استثناء کا تقاضا کرتی ہے تو استثناء کو استثناء رکھیے, اصول نہ بنائیے.
یہ بتائیے کہ ویسے تو کسی کے آمنے سامنے بیٹھ کے یقیناً یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عورت مرد کو دیکھ رہی ہے اور مرد عورت کو دیکھ رہا ہے, لیکن ٹی وی کا جو معاملہ ہے, کیونکہ دور نبوی میں ٹی وی نہیں تھا, تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ نہیں بن جاتا؟ کئی لوگ ٹی وی کو بھی حرام قرار دیتے ہیں کہ جی اس میں خواتین آ رہی ہیں اور ان کے لحاظ سے وہ قابل اعتراض بات بھی کر رہی ہیں اور قابل اعتراض لباس میں بھی ہیں اور وہ عورتیں اچھی بھی نہیں ہیں. تو ٹی وی پہ کسی خاتون کی بیٹھ کے بات سننے میں اور کسی کو سامنے بیٹھ کے دیکھنے میں, ان دونوں میں کوئی فرق بتائیے.
نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں. غز بسر کا نا جو جی. آنکھوں پر آپ کو پہرا بٹھانا ہے, آنکھوں کو آپ کو بے راہ رو نہیں ہونے دینا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا وہ ہے جس کا تعلق ماحول سے ہے. یعنی اگر یہیں بیٹھے ہوئے کوئی آدمی کسی خاتون کے چہرے پر نظریں گاڑ دے, اس کے جسم پر نظریں گاڑ دے, صاف محسوس ہو رہا ہو کہ نظروں میں نظر نہیں ہوس ہے,
صحیح,
تو یہ معاشرت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. سمجھ رہے ہیں
جی.
اور ایک چیز ہے خود آدمی کے حوالے سے, یعنی وہ نظریں تو اس کی بہت پاکیزہ ہیں, کوئی بظاہر آپ کو ایسی غلط بات نظر نہیں آ رہی, اس میں ایک خاص طرح کا غزے بسر بھی نمایاں ہے. وہ بات کرنے کے لیے آنکھ اٹھاتا ہے, یہ نہیں ہے کہ تاڑنے کے لیے آنکھ اٹھا رہا ہو یا خط و خال کا جائزہ لینے کے لیے آنکھ اٹھا رہا ہو, لیکن باطن میں کیا گزر رہی ہے.
وہ جو
باطن ہے وہ تو ہر جگہ رہے گا,
صحیح,
یعنی وہ ٹیلی ویژن پر بھی رہے گا, وہ خلوت میں بھی رہے گا, وہ جلوت میں رہے گا. آپ کو اپنے باطن کو پاکیزہ رکھنا ہے, پاکیزہ رکھنے کی جدوجہد کرنی ہے. ظاہری لحاظ سے دونوں میں عظیم فرق واقع ہو جاتا ہے. یعنی ظاہر کے اعتبار سے آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں, نوعیت بالکل الگ ہوگی. آپ کسی خاتون سے براہ راست بات کر رہے ہیں, نوعیت بالکل الگ ہوگی.
لیکن جاوید صاحب, یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے غزے بسر کو ہم کیسے اپلائی کر پائیں گے وداؤٹ جینڈر ڈسکریمنیشن؟ جیسے مقابلہ حسن حسینہ عالم ہے یا سوئمنگ کے مقابلے ہیں, تو آپ یہاں پر تو آپ خد و خال کا جائزہ لینے کے لیے بٹھائے گئے ہیں, اس کے بعد ہی آپ فیصلہ کر پاتے ہیں کہ کس کو آپ.
نہیں, آپ اس لیے نہیں بٹھائے گئے, آپ اسپورٹس دیکھنے کے لیے بٹھائے گئے ہیں یا
مقابلہ حسن میں کون سی اسپورٹس ہے, ججز بنائے گئے ہیں
تو آپ نہ دیکھیں.
وہ تو میں ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں نا, دیکھنے والی تو میری ذاتی بات.
اچھا ہے, یعنی مطلب یہ کہ وہ کسی انتہا پر جا کر ہی کھڑے ہوں گے نا,
اس کو کہاں
ضروری ہے. تو یہ ضروری ہے کہ انتہا پر ہی جا کے معاملہ دیکھیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مثلا ہماری تہذیبی اقدار کے خلاف ہوں گی, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم مذہبی لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی معاشرت کے لحاظ سے بھی موضوع نہیں سمجھتے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسلمان خواتین عام طور پر اس طرح کی چیزوں سے گریز کرتی ہیں, یعنی وہ چیزیں اختیار ہی نہیں کرتی. تو ایک صحیح جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے. ایک نوعیت یہ ہے کہ آپ عورت کے بارے میں یہ تصور کر لیں کہ وہ تو حقیقت میں فتنہ ہے, اس کو کہیں بند کر کے رکھا.
تو خیر بالکل ہی ایک انتہا ہے.
دوسری انتہا یہ ہے کہ جو لباس اتار دیے گئے ہیں, جس طرح حیا کے آداب ختم کر دیے گئے ہیں, جس نوعیت کی چیزوں کو روا سمجھ لیا گیا, جس کی آپ مثال دے رہے ہیں,
ہم استثناء کے طور پہ ساروں کو لیتے چلے جائیں, جیسے ابھی آپ نے کہا استثناء
جائز چیزوں میں ہونا چاہیے نا. یعنی استثناء وہاں ہونا چاہیے جہاں آپ کی نوعیت کار ایسی ہے. وہ کام آپ کو کرنا ہے, وہ سوسائٹی کی ضرورت ہے, وہ آپ کے باطن کا اظہار ہے, وہ کام اپنی ذات میں کوئی غلط کام نہیں ہے.
اس کو بے مہار چھوڑ کر استثناء کو بھی
نہ آپ ادھر قید کے معاملے میں انتہا پہ جا سکتے ہیں,
نہ ادھر بے مہار چھوڑ سکتے ہیں.
اصل میں ایک ایسا معتدل رویہ ہوتا ہے جو ہمارے اندر سے اٹھتا ہے اگر ہماری صحیح تربیت ہوئی ہو, اور پھر ہم خود طے کر لیتے ہیں. ابھی مجھ سے انہوں نے ایک پروگرام میں یہ سوال کیا, تو میں نے ان سے کہا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے معمولات کے بارے میں, تو میں نے یہ عرض کیا کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ چیزیں جائز کون سی ہیں, کہ ایک شخص کیا ہے.
جی,
یعنی بہت سی چیزیں آپ کے لیے جائز ہو سکتی ہیں, پیغمبر کے لیے موضوع نہیں
موضوع نہیں. جی بالکل,
یہ کسی بڑے صاحب علم کے لیے موضوع نہیں ہو سکتی. بہت سی چیزیں آپ دیکھیں مغربی معاشرہ عام لوگوں کے معاملے میں اعتراض نہیں کرتا, ان کا لیڈر اس کا
اعتراض ہو جاتا ہے. بڑی مثال
یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کے لیے کوئی ایک قاعدہ بنا کے آپ سب پر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے. اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ اسپورٹس کا بھی ہے. اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. یعنی یہ کیا ضرور ہے کہ ہر وہ کام جو دنیا کر رہی ہے وہ ہمیں بھی کرنا ہے, بہت سے کام ہے یا دیکھنا ہے. تو ہمیں جو وہ کام کرنے ہیں جو ہماری تہذیبی اقدار میں موضوع, اور دوسروں کو وہ کام کرنے جو ان کی تہذیبی اقدار کے لحاظ سے موضوع ہے. تو میں تو تینوں چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. ہمارے دین میں کیا احکام دیے گئے ہیں ہر مسلمان پر واضح ہونے چاہیے, مرد پر بھی عورت پر بھی. ہماری تہذیبی روایت کیا ہے, یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. یعنی اس سے ہماری شناخت بنتی ہے. ہم بعض چیزوں کو اپنے لیے موضوع نہیں سمجھتے, ہماری بات مشرقی اقدار ہے, ان کو بھی اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے. اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ایک تفریح کا جذبہ یا دائیہ ہے, اس تفریح اور جذبے کے دائیے کا مطلب یہ نہیں کہ بے لگام ہو جائے. بے لگام تو گفتگو بھی ہو جائے تو قابل اعتراض ہو جائے گی. اس تفریح کے جذبے کے اندر بھی ایک پاکیزگی قائم رہنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین کی تعلیم میں جو نقطۂ ماسکہ ہے, جو ہدف ہے, جو آدرش ہے ہمارا, وہ یہ ہے کہ پاکیزگی. اور پاکیزگی کہاں مجروح ہوتی ہے, میرا احساس یہ ہے کہ اس کو جاننے میں نہ مرد کو دقت ہوتی ہے نہ عورت کو دقت ہوتی ہے. ہمیں یہ چیز پیدا کرنی چاہیے, اس کے بعد احکام سنانے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں رہے.
بہت شکریہ گاندھی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا. ابھی بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں gks@sama.tv پہ, اور ٹویٹر پہ بھی ہم موجود ہیں, فیس بک پہ بھی. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.